نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انسان سے ایک شکوہ اور گلہ کیا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کرم کرنے والے اللہ سے کس نے غافل کر دیا؟ کوئی کسی کا محسن ہو، بار بار احسان کرتا رہا ہو، وہ ہمارا نفع چاہنے والا ہو، ہمارا نقصان کبھی بھی نہ چاہتا ہو، ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو، پھر آدمی اس پیار کرنے والے اور اس محبت کرنے والے کی جب بات نہ مانے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں نے کون سا آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں نے کون سا آپ کے ساتھ برا کیا ہے کہ جو تم میری بات نہیں مانتے ہو. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی نے بھی انسان سے شکوہ کیا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے اللہ اور احسان کرنے والے مالک اور محسن خالق سے تجھے کس نے غافل کر دیا، کس نے تجھے ورغلا دیا؟ کیا دنیا کے پیچھے پڑ کر تو اللہ کو بھول گیا ہے؟ خاندان، قبیلے اور کنبے کو دیکھ کر تو اللہ کو بھول گیا ہے؟ کیا مال کو سامنے رکھ کر تو اللہ کو بھول گیا ہے؟ کیا ہوا؟ الذی خلقک، پھر اللہ نے احسان بتائے، الذی خلقک، جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، فسواک، اور صرف بنایا نہیں ہے، فسواک، جسم کے تیرے اعضاء بھی ٹھیک ٹھیک بنائے، تجھے صحیح سلامت پیدا کیا، لنگڑا نہیں بنایا، لولہا نہیں بنایا، اپاہج نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا نہیں ہے، اور کوئی عذر جسم کے اندر نہیں ہے، اور کوئی نقص نہیں ہے، تیری تخلیق اس نے کامل کی ہے، کامل تجھے بنایا، کامل تجھے پیدا کیا، عقل بھی کامل عطا فرمائی ہے، اعضاء بھی ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، پھر فعدلک، اور صرف اعضاء نہیں بلکہ جہاں اعضاء کو رکھنے کی جگہ تھی، لگانے کی جگہ تھی، وہاں ہی اللہ نے لگائے، ہاتھ جہاں لگانے کی جگہ تھی، آنکھیں، چلو کائنات میں اب تک انسان جتنے بھی آئے ہیں سامنے کی طرف آنکھیں ہوتی ہیں، کسی کے پیچھے لگ جاتی تو کیا ہوتا، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو دنیا میں آیا ہی وہ نقص والا ہے، وہ نقص یہاں اس کا پورا نہیں ہو سکتا، اگر آنکھ دو کے بجائے ایک پیدا کر دی جاتی، ایک کان اگر بند کر دیا جاتا، ناک ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ پاک کا کتنا پیارا نظام ہے، انتہائی خوبصورت اور حسین امتزاج کے ساتھ اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین ڈھانچہ، سب سے بہترین سانچہ ہے تو وہ انسان کا سانچہ ہے. بڑی دنیا کے فلاسفر جمع ہو جائیں، عقل مند لوگ جمع ہو جائیں، دانشور لوگ جمع ہو جائیں، اور انسان کی سر سے لے کر پاؤں تک اس انسان کے جسم کا معائنہ کریں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آنکھ بجائے یہاں کے یہاں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، اگر جناب ہاتھ یہاں کے بجائے یہاں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اگر احاط میں جوڑ اس طرح سے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل اس انسان کو بنایا, تو وہ خالق اور وہ مالک ہم سے یہ کہہ رہا ہے, ما غرک بربک الکریم, جس اللہ نے تجھے بنایا, جس اللہ نے خوبصورت انداز سے تجھے پیدا کیا, اس اللہ سے تو کیوں روٹھ گیا ہے, اس اللہ سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اس محسن نے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی صورت میں اور سب سے اچھی شکل میں آپ کو بنایا, آپ کو پیدا کیا. تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگو اور ماں اور بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا انسان سے یہ شکوہ ہے, اگر انسان اللہ پاک کی ذات سے منہ موڑ لیتا ہے, اعراض کر لیتا ہے, تو پھر یہ انسان بڑا ظالم شمار ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اور موسیٰ علیہ السلام کا قول یہ ذکر فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, کہ کیا تم کیسے عجیب لوگ ہو, ایک گھٹیا چیز کو لے لیتے ہو اور اعلیٰ چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو, بڑھیا اور اعلیٰ اور عمدہ چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو اور گھٹیا چیز کو تم اختیار کرتے ہو, یہ تمہارا مزاج ہے. آج یہی مزاج انسان کا یہاں پر بھی موجود ہے کہ جو زیادہ فائدے کی چیز ہے, اخروی فائدے کی چیز ہے, اس چیز کی طرف انسان کی رغبت نہیں ہے. جہاں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا نظر آیا, آدمی اس کے لیے دم مارتا ہے, جان مارتا ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک کا کلام ہے, اللہ کا کلام قرآن مجید ہے, اس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک 10-10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور رمضان المبارک میں وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, 70 سے متجاوز چلی جاتی ہیں, 700 تک پہنچ جاتی ہیں. نماز میں پڑھے گا تو ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملے گی, بغیر نماز کے پڑھتا ہے تو وہ 70-70 نیکیاں ملے گی, باوضو پڑھتا ہے جب بھی نیکی ہے, بلا وضو پڑھتا ہے ہاتھ لگائے بغیر, زبانی پڑھتا ہے حفظ کے ساتھ, جب بھی اسے نیکیاں ملیں گی. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید پڑھنے بیٹھتا ہے, تلاوت اطمینان سے آرام سے کر رہا ہوتا ہے, فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور آ کے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں, انہیں پیار آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. اور اسی طرح سے جب یہ کلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف توجہ کر کے سنتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ نماز میں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے, مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اور جب میرا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہوں. تو کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے, جو انسان اس کلام کو پڑھتا ہے اللہ اس سے سرگوشی کر رہا ہے. یہ جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے, آسمانوں آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسا چمک رہا ہوتا ہے, جس طرح سے ہمیں چمکتے دھمکتے ستارے نظر آتے ہیں, اس طرح سے وہ گھر اس آسمان والوں کے لیے چمک رہا جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو, جس گھر کے اندر قرآن مجید کو عزت اور احترام سے دیکھا جا رہا ہو, جہاں صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو. ایک تو ترجیح یہ ہے کہ یہاں آخرت کے فائدے ہیں, آخرت کے فائدے ہیں, ایک ایک حرف پر بے انتہا نیکیاں ملنے والی ہیں. دوسری طرف ہماری ترجیحات یہ ہو گئی ہیں, گھر صبح اخبار آتا ہے, ہر گھر کا فرد اس اخبار کا مطالعہ کرنا اور اخبار بینی کرنا وہ ضروری سمجھتا ہے. جتنا ٹائم وہ اخبار کو دیتا ہے اتنا وقت وہ قرآن کو نہیں دیتا, تو یہ کہا جائے گا کہ ترجیحات اس کی بدل گئی ہیں, اس کی ترجیحات آخرت نہیں ہیں, اس کی ترجیحات دنیا ہیں. ایک کہانی ہے, کہانی پڑھنا ہے, ناول پڑھ رہے ہیں, خواتین بھی گھر میں دیکھو وہ بھی اس کام میں مشغول ہیں, جوانوں کو دیکھو کہ زندگی اسی میں کھپ گئی ہے, رات لیٹتے ہیں بستر پر اور وہاں لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا, اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے تھا, اللہ پاک کے کلام کی چند آیات پڑھ کے سونا چاہیے تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو آدمی سونے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی 10 آیات پڑھ لیتا ہے, اللہ پاک اس کو ساری رات غافلوں میں شمار نہیں کرتے, فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا اختتام رات کو جب ہوتا تلاوت پر ہوتا. آغاز صبح ہوتا تلاوت سے ہوتا، لیکن یہاں تو قصہ ہی عجیب ہے، یہاں اخبار بینی ہو رہی ہے، ناول پڑھے جا رہے ہیں، ڈائجسٹ پڑھی جا رہی ہیں، اور قسم قسم کے میگزین پڑھے جا رہے ہیں، ان کے مطالعے کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید سے لگاؤ نہیں ہے، شغف نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے گلہ کیا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کرم کرنے والے اللہ سے کس نے غافل کر دیا ہے، اس اللہ کے کلام سے کس نے غافل کر دیا، کیا یہ اخبار، کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے کلام سے بہتر تھیں، کیا ان کے پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہاں پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، یا ان کے پڑھنے پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جہاں 100% جھوٹ بھرا ہوا ہے، خیانت بھری ہوئی ہے، دھوکے بھرے ہوئے ہیں، فریب اور فراڈ بھرے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء بھرا ہوا ہے، اہل ایمان کے اہل دین کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، وہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمارا ایمان ترقی میں جاتا اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، ہمارے ایمان کو ایک رونق ملتی ہے، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو وہی بات آ گئی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہی تھی، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، جو خیر والی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا اور ادنا چیز کو، حقیر چیز کو تم نے لے لیا۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کی جو مجالس لگتی ہیں، گھر کے سارے افراد جب مل بیٹھتے ہیں، 2-4-6 افراد مل بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے باہر ہم کاموں میں جب جاتے ہیں، آفس میں 4-5 ساتھی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اول تو یہ تھا کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، کوئی نافرمانی کی بات نہ ہو، چلو اگر کوئی بات کرنی بھی ہے، صحابہ کے تذکرے ایسے مواقع پر، گھروں میں بھی تذکرے اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوا کرتے تھے، دین کی باتیں چلا کرتی تھیں، وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں روزانہ آیا کرتے تھے، جب وہ اپنے گھروں میں جاتے، گھر والے ان سے پوچھا کرتے تھے، خواتین پوچھا کرتی تھیں، بتاؤ آج کیا بات سن کے آئے ہو، اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں آج بتائی ہیں، کیا کوئی نئی آیت اتری ہے، تو ایک ایک گھنٹہ، 2-2، 3-3 گھنٹے اسی پر بات چلتی ہوتی تھی، آخرت کے تذکرے ہو رہے، اللہ کے نبی کے تذکرے ہو رہے، اللہ کی باتیں ہو رہی، قرآن مجید کی باتیں ہو رہی، نماز کی باتیں ہو رہی، یہ تذکرے وہاں ہوا کرتے تھے۔ اور ہماری محافل اور ہماری مجالس کا معیار تبدیل ہو گیا ہے، آج غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور چغل خوری سے ہماری محفلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر طنز اور طعنا کرنے سے ہماری مجالس اور ہماری محافل بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے گلہ کیا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اس اللہ سے کس نے غافل کر دیا، جہاں اللہ کو کوئی بھی نہ یاد کرے، اس گھر میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، سب گناہ میں مبتلا ہوگے، سب غیبت میں مبتلا ہوگے، سب چغل خوری میں مبتلا ہوگے، اور سب بےہودہ باتوں میں مبتلا ہوگے۔ وہاں حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی اللہ کو یاد کرے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ موسم خزاں ہو اور ہر طرف درختوں کے پتے جھڑ گئے ہوں، گر گئے ہوں، ایک درخت بیچ میں کھڑا ہو جو سر سبز اور شاداب ہو۔ فرمایا یہ آدمی جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، جس بازار میں، جس گھر میں، جس محفل میں کوئی بھی اللہ کا تذکرہ اور نام لینے والا نہیں ہے، ارشاد فرمایا وہاں جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس کی مثال اس سرسبز درخت کی طرح ہے، اور جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن پر خزاں چھا گیا ہے، موسم خزاں ان پر چھا گیا ہے، ایمانی پتے ان سے جھڑ گئے ہیں، ایمانی انوارات ان سے جھڑ گئی ہیں، اب ان کے پاس ایمان کی رتی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور یہ آدمی جو اللہ کا تذکرہ کر رہا، اللہ کے نبی کا تذکرہ ایسی جگہوں پر کر رہا جہاں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک سرسبز اور شاداب درخت ہو۔ کبھی کبھی آدمی کو شرم آتی ہے، کیا کروں، سارے یہاں گناہ میں مبتلا ہیں، سارے ہی دوسری باتوں میں مبتلا ہیں، میں اللہ کا تذکرہ کر کے کیا کیا کروں گا، میں اللہ کا نام لے کے کیا کروں گا؟ میرے عزیز دوست اور بزرگو، اگر سرسبز شاداب درخت بننا چاہتے ہیں، سرسبز بننا چاہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ کا نام ضرور لے لیا کریں۔ ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اور پورے وہاں جتنے بھی مسافر ہیں، کسی کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آ رہا، وہ گناہوں کے اندر، وہ موسیقی سننے میں مشغول ہیں، گناہ کی باتیں سننے میں مشغول ہیں، کرنے میں مشغول ہیں، اول تو اسے چاہیے کہ یہ روکے جہاں تک استطاعت ہے، ممکن ہے انہیں منع کرے، تب بھی یہ اللہ کا نام بلند کرے گا۔ اگر منع نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنی زبان پر اللہ کا نام لے آئے، اللہ کا نام لے آئے۔ جب یہ اللہ کا نام لے آئے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں اسے تنہائی میں یاد کروں گا، جو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں اس کو اس دنیا سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا، اور جو مجھے آہستہ یاد کرے گا میں بھی آہستہ یاد کروں گا، جو مجھے زور سے یاد کرے گا میں بھی اسی طرح سے فرشتوں سے فخر کروں گا۔ دیکھو میرا ایک بندہ یہ مجھے یاد کر رہا ہے، یہاں میرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ میرا نام لے رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، گھر کی جو ہماری مجالس ہیں، باہر کی جو ہماری مجالس ہیں، وہ ساری کی ساری مجالس وہ اللہ پاک کے نام سے پر ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے خیر والی چیز کو ترجیح دی اور بیکار چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تیسری مثال یہ ہے، مثال کے طور پر شام کو آدمی گھر میں آتا ہے، اب شام کا ٹائم ہے تو ایک تو ٹی وی کی اسکرین کھولی اور دنیا کی واہیات اور تباہیات سامنے آ گئیں اور غیر محرم کے چہرے دیکھے جا رہے ہیں، مرد بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، اور کچھ نہیں ہوتا، ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایمان کو رونق نہیں ملتی، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کان کا غلط استعمال ہے۔ یہاں یہ چاہیے تھا کہ افطار کا موقع ہے، افطار کا وقت ہے، کیا کرتے؟ اللہ سے مانگتے، دعائیں کرتے، دعائیں کرتے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افطار کے موقع کی جو دعا ہے اللہ پاک اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اب یہ روزہ دار، یہ ایسا مبارک انسان ہے، ایسا قیمتی انسان ہے کہ اس کے منہ سے جو نکلنے والی بو ہے، یہ بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک کی وجہ سے، صبح سے اب تک نہ کھانے کی وجہ سے اس کے معدے سے ایک بو اٹھ رہی ہے اور منہ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اس کا نہ کھانا، یہ اس کا نہ پینا کس لیے ہوا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تو اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ دوسروں کو ممکن ہے گھن آ رہی ہو کہ یہ کیسی عجیب سی بو ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے نہیں کھایا، اللہ کے لیے اس نے نہیں پیا، تو اس روزے دار کے منہ کی بو کا یہ حال ہے کہ یہ اب بدبو نہیں ہے، یہ اب خوشبو ہے، خوشبو ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت اس کی زبان مبارک سے، اس کی مبارک زبان، جس زبان پر پانی کا قطرہ نہیں آیا، جس زبان پر کھانے کا ایک لقمہ نہیں آیا، جس حلق میں پانی کا قطرہ نہیں اترا، کھانے کا ایک لقمہ اندر نہیں اترا، اس حلق سے، اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات نکلیں اور دعائیں نکلیں، 100% یقین رکھو یہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر جب تک سفر میں ہے جو دعا کرے گا قبول ہوگی، صائم روزہ دار جب تک روزے میں ہے جو دعا کرے گا خاص کر کے افطار میں قبول ہوگی، باپ اپنی اولادوں کے لیے جو ہدایت کی دعا کرے گا اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، دیر ممکن ہے لگ جائے لیکن اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ آزمائش کبھی کبھی اولادوں کی جانب سے آ جاتی ہے، دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، جیسی تیسی بھی ہو جائے، اولادوں کے لیے بد دعائیں نہ کرو، دعا ہی کیا کرو، دعا ہی کیا کرو۔ وہ نیک ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفت ذکر فرمائی ہے، میرے قریبی لوگ وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی اولادوں اولادوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اولاد کی روزگار کے لیے، اولاد کی نوکری کے لیے، بیٹوں کی نوکری کے لیے، آدمی یہاں سفارش کرتا ہے، وہاں سفارش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ارے بھائی کیوں اتنے پریشان ہو، تو یہ کہتا ہے بھائی کیا کروں، بیٹا ہے نا اس لیے پریشان ہوں، بیٹے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو کیا اللہ پاک کے سامنے اس پریشانی کا اظہار کر کے اپنی اولادوں کے لیے اللہ پاک سے ہدایت مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو، بد دعائیا کلمہ خاص کر کے ماؤں سے درخواست ہے، زبان سے کبھی بھی بد دعائیا کلمہ نہ نکالا کرو، ممکن ہے وہ بد دعائیا کلمہ اسی وقت قبول ہو جائے، اور قبولیت کے اوقات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، قبول ہو گیا اور وہ بد دعا اس کے لیے لگ گئی، ساری زندگی ماں بھی روتی رہے گی کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا، لیکن وہ جو زبان سے جملہ نکل گیا وہ واپس دوبارہ نہیں آ سکتا، تو اس لیے اپنی ترجیحات کو تبدیل کرو، اپنی ترجیحات بہتر والی چیز کو، ان ترجیحات کو اختیار کرو جہاں آخرت کا فائدہ ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ شام کو نماز کے اندر مشغول ہو جائے انسان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، عورتیں تو گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، گھروں میں نماز کا اہتمام کیا کرو، نوافل کا اہتمام کیا کرو، معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز مرد گھر میں پڑھا کرے، جتنا ہو سکے نوافل، تہجد کے نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، موقع ملے یہ گھر میں ان نوافل کا اہتمام کریں، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، آج کل کے مبارک دنوں میں، آج کل کی مبارک گھڑیوں میں، آج کل کی مبارک راتوں میں صبح سحری کو جو آدمی دو رکعت نماز تہجد سے، نفل سے محروم ہو گیا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا اللہ اس سے روٹھا ہوا ہے، اس کا اللہ اس سے ناراض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز وہ ہے جس نماز میں اللہ پاک اپنے بندے سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتا ہے، یہ خصوصی ملاقات کا ٹائم ہے، علیحدہ علیحدہ ملاقات کا ٹائم ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آ جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کوئی ہے ایک آدمی مجھ سے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے گناہ کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، یہ نہیں فرمایا کوئی ہیں سوال کرنے والے، یہ نہیں کہا کوئی ہیں توبہ کرنے والے، یہ نہیں کہا کوئی ہیں مغفرت مانگنے والے، ایک کا لفظ ذکر کیا، ایک کا لفظ ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ پاک ہر انسان سے آج علیحدہ علیحدہ، اس وقت علیحدہ علیحدہ مناجات کرنا چاہتے ہیں، تو سحری میں آدھا گھنٹہ آدمی پہلے اٹھتا ہی ہے، پون گھنٹہ پہلے اٹھتا ہی ہے کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے سحری کرنا بھی عبادت ہے، سحری کا کھانا بھی اس کے لیے عبادت ہے، پانی پینا بھی اس کے لیے عبادت ہے، لیکن عبادت کے اوپر مزید عبادت آ جائے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ اگر آدمی مزید دو رکعت نماز، چار رکعت نماز، کم از کم دو، زیادہ سے زیادہ آٹھ، آٹھ کا موقع نہیں ملتا دو ہی پڑھ لیجئے، تو ہی پڑھ لیجئے، اس سے کوئی بھی آدمی محروم نہ رہے، کوئی بھی آدمی اس مبارک عمل کو نہ چھوڑے، یہ وہ نماز ہے جس نماز کے متعلق حدیث میں کہا گیا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اگر اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو اس تہجد والی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر دو، حدیث میں بتایا گیا فَإِنَّهُ مُصَرِّدَةٌ لِلشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو یہ دور کرتی ہے، تہجد کی نماز شیطانوں کو دور کرتی ہے۔ تیسری بات، وہ مُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ، یہ گناہوں کے کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اس نماز سے گناہ آدمی کے جھڑ جاتے ہیں، گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آدھے گھنٹے کا قیام کریں، آپ دو رکعت ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں، آپ ثنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک رکعت میں یہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد انا اعطینا پڑھ لی، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے چار منٹ پانچ منٹ نہیں لگیں گے، پھر موقع ہے چار منٹ پانچ منٹ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگ لیا جائے۔ بس اتنا آپ نے کر لیا تو سمجھ لیا جائے گا کہ اللہ پاک کو خصوصی ٹائم آپ نے دیا، تہجد میں آپ نے اللہ پاک سے تنہائی میں آج ملاقات کی ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس کی مثال یہ ہے جس آدمی کو اس نماز سے محروم رکھا گیا ہے، ایسا ہے کہ اللہ پاک اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جس طرح سے پانچ ٹائم میں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ پانچ اوقات میں اللہ پاک سے ملاقات ہے، نماز اللہ پاک سے ملاقات ہے، تو جس طرح سے باقی لوگ آتے ہیں تو بھی اسی طرح سے پانچ اوقات میں آ، تیرے لیے کوئی خصوصی الگ سے ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، جس سے جتنا تعلق ہوا کرتا ہے اس کو علیحدہ تنہائی میں ٹائم دیا جاتا ہے، تو جو آدمی جس کو یہ سعادت مل جائے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہے۔ جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اٹھیں، اس لیے کہ کل ہاتھ اٹھائے تھے، آج دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی، اس بات کی دلیل ہے کہ کل والے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، جب یہ دعا کرتا ہے اپنی حاجات اللہ سے مانگتا ہے، ضروریات اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کی حاجت کو ہم پورا کر دیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا سا رک جاؤ، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ مجھے اچھے لگتے ہیں، اگر اس کو آج تم نے چیز دے دی ہے، اس کا مطالبہ آپ نے پورا کر دیا، تو یہ دعا کرنی چھوڑ دے گا، یہ دعا کرنی چھوڑ دے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، قبول ہو نہ ہو، یا چیز ملے نہ ملے، مطلوبہ پورا ہو یا نہ ہو، مطلوب ہمارا مقصود ملے نہ ملے، دعا آدمی نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، دعا کا مل جانا، توفیق کا مل جانا، یہی قبولیت کی علامت ہے۔ قبولیت کبھی یہ ہوتی ہے جو چیز آپ نے اللہ سے مانگی وہی مل جائے گی، بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمیں کیا معلوم جو ہم نے مانگا اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک چیز کو مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھے دے دے، یا اللہ یہ مکان مجھے لینا ہے، اے اللہ مجھے دے دے، بس یہ مکان مجھے لینا ہے، مجھے یہ لینا ہی لینا ہے، ضد کر رہا ہے انسان، ضد کر رہا ہے، لیکن اس مکان میں فتنہ ہو، اس کے لیے شر ہو، اس کے لیے برائی ہو، اسے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ جب اسے معلوم نہیں ہے، وہ نہیں ملا، آدمی مایوس ہو گیا کہ جناب میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس چیز میں بہتری ہوگی تو دے دی جائے گی، اگر بہتری نہیں ہوگی اللہ پاک اس کے متبادل نعم البدل دوسری چیز اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تیسری قبولیت کی صورت اور علامت یہ ہے کہ اللہ پاک جو چیز آپ نے مانگی وہ بھی نہیں ملی، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ملا، اللہ پاک نے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی ہے۔ یہ کبھی کبھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، مشاہدہ ہوتا ہے، چلتے چلتے روڈ پر یا کہیں بھی ایک آدمی حادثے کا شکار ہونے والا تھا، شکار ہوتے ہوتے بچ گیا، گھر میں ڈاکو گھس کے آ گئے، بچت ہو گئی، عزت محفوظ رہ گئی، جان بچ گئی، مال بچ گیا، یا مال لوٹ کے لے گئے، جان بچ گئی، عزت محفوظ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کوئی دعا کام آ گئی ہے، یہ آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، پریشانی سامنے آئی، موت سامنے آ گئی تھی، موت کے اسباب آگے تھے، ذلت کے اسباب آگے تھے، اچانک اللہ پاک نے ان اسباب کو پھیر دیا اور اس برائی کو اللہ پاک نے دور کر دیا، یہ وہی آپ کی دعا کام آ گئی ہے جس کو میں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ قبول نہیں ہوئی، آج وہ قبول ہوئی ہے کہ اس دعا کی بدولت اللہ پاک نے اس غم کو، صدمے کو دور کر دیا ہے، تو یہ بھی قبولیت ہوا کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور قبولیت بتائی ہے، فرمایا کبھی کبھی دنیا میں کوئی چیز اسے نہیں ملتی، نعم البدل بھی نہیں ملتا، پریشانی بھی دور نہیں ہوتی، اللہ پاک اس دعا کو، بندے کی دعا کو سنبھال کر رکھ دیتے ہیں آخرت کے لیے۔ جب یہ آخرت میں دیکھے گا، اس کے اعمال میں بہت ڈھیر اعمال پڑے ہوئے ہوں گے، ذخیرے اعمال کے ہوں گے، پہاڑوں کی طرح ہوں گے، یہ کہے گا یا اللہ یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے تھے، یہ کہاں سے آگے؟ جواب ملے گا کہ یہ آپ نے اعمال نہیں کیے تھے، آپ نے دعائیں کی تھی، دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان دعاؤں کا بدلہ اور یہ صلہ آج ہم سے لے لو۔ اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ترجیحات ہم تبدیل کریں، آخرت کو ہم ترجیح دیں، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی، ناپید ہے، نکل جائے گی. آخرت بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا, اللہ نے اسی لیے ایک اور گلہ کیا ہے, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. صحابہ کا مزاج تھا آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے. ایک جوان مسلمان ہو گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی رسول, کہنے لگے اللہ کے رسول میں فلاں فلاں جگہ پر میرا باغ ہے اور اس باغ کی میں چار دیواری کروانا چاہتا ہوں, لیکن چار دیواری کا زاویہ ٹھیک درست نہیں بن رہا. اس لکیر سیدھ کے اندر جو میرے درخت ہیں, میرے درختوں کے ساتھ فلاں صاحب کے کچھ درخت آ رہے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ درخت مجھے بیچ دیں, یہ اللہ کے بندے نہیں بیچ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلایا, وہ بھی صحابی رسول ہیں, وہ بوڑھے تھے. آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ بھائی آپ کا, آپ سے اگر خریداری کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے بیچ دیں تاکہ اس کی پریشانی حل ہو جائے, اس کا مسئلہ بہتر ہو جائے, اور یہ آپ کو اجرت دے گا, قیمت دے گا, آپ کہیں اور لے لیجئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر تو ہے آپ کا حکم تو پھر تو چارہ کار نہیں ہے, پھر تو مجھے بیچنا ہی بیچنا ہے, اور اگر آپ کی رائے اور مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حکم نہیں ہے, رائے ہے, مشورہ ہے. اس لیے کہ ذاتیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیا کرتے تھے, حکم نہیں دیتے تھے, وہاں یہی کہتے تھے آپ کو اختیار ہے. مشورہ دیا کرتے تھے, ترغیب دیا کرتے تھے, مجبور نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے, مجبور نہیں کرنا چاہیے, ایسے معاملات میں اختیار دینا چاہیے, ترغیب دینی چاہیے. آپ کی چاہت ہے, آپ کی تمنا ہے, آپ اس چاہت کا, آپ تمنا کا اظہار تو کر دیں. بیٹے کے سامنے, اپنے گھر میں کسی کے سامنے کوئی تمنا ہے, اظہار تو کر دے کہ میری تمنا یہ ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹے کا اس میں بھی نفع ہے اور اگر میری چاہت پوری کرے گا تو اس میں بھی نفع ہے, دونوں میں اس کا نفع ہے, تو آپ اسے اختیار دیں, آپ جبر نہ کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, اگر بات مشورے کی ہے تو پھر میں نہیں بیچتا, میں نہیں بیچتا. آپ علیہ السلام نے پھر ترغیب دی, پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر آپ یہ بیچ دو گے, یہ چند درخت ہیں, ان چند درختوں کے بدلے میں میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کو میں درخت دلواؤں گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنت میرے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جنت تو ہے, وہ تو ہے, لیکن مزید درخت. تو پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بس پھر مجھے درخت نہیں چاہیے, اگر جنت مل گئی تو یہ میرے لیے کافی ہے. آپ علیہ السلام پھر مسکرائے, خاموش ہو گئے کہ جب نہیں مان رہے, کوئی اصرار نہیں کیا, کوئی جبر نہیں کیا. ایک اور صحابی پاس میں موجود تھے, حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, یہ بتائیے یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ان کو آپ درخت دلوائیں گے, یہ صرف انہی کے ساتھ ہے یا کوئی اور اگر ان کے ساتھ معاملہ کر کے اور ڈیل کر کے ان سے درخت خرید لیتا ہے اور اس آدمی کو دے دیتا ہے تو پھر اس کو بھی یہ انعام ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں ملے گا. وہ بوڑھے صحابی تو چلے گئے, محفل سے نکل گئے. یہ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ گھر پہنچ گئے. الگ سلگ کرنے کے بعد تعارف کروایا اور کہا, وہ قبا کی بستی, مسجد قبا کے پاس ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا. اس باغ میں 1000 کھجوریں تھیں, اور اتنا بہترین باغ تھا اور خوبصورت کھجوریں, اعلیٰ نسل کی کھجوریں اس میں لگی ہوئی تھیں. تو انہوں نے آ کے اس بوڑھے صحابی سے یہ کہا کہ وہ فلاں فلاں باغ ہے, اس کا تذکرہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے, بڑی اعلیٰ اس کی کھجوریں ہیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی اس کی نسل ہے. تو کہا میں اس باغ کا مالک ہوں, میں اس باغ کا مالک ہوں, آپ تم میرے ایک ساتھ سودا کر لو. سودا یہ ہے کہ یہ میرا باغ تم لے لو اور یہ جو چند کھجورے ہیں اور یہ جو چند درخت ہیں, یہ 100 بھی نہیں تھے, 100 سے بھی کم تھے, یہ تم مجھے دے دو اور میرا وہ باغ 1000 کھجوروں والا لے لو. انہوں نے کہا کیا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں نہیں مذاق نہیں کرتا ہوں, بس میری تمنا ہے, آپ یہ لے لو مجھے وہ دے دو. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب ٹھیک ہے تو وہ فوری دوڑتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول وہ کھجوریں, چند کھجوریں میں نے لے لی ہیں اور میں اپنے اس انصاری بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں, وہ کہاں ہے؟ چنانچہ اسے بلایا گیا اور اس کے حوالے کی گئی کہ یہ لو اور چاہو تو ان کو کاٹ دو اور کاٹ کے اپنی چار دیواری بناؤ, جو کچھ کرنا چاہتے ہو, اور چاہے تو اپنے پاس رکھو. انہوں نے ان کو ویسے ہی دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ باغ دیکھا میں نے, دے دیا, بیچ دیا, اس لیے بیچ دیا کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں کھجوریں دلوائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ہاں میں آپ کو جنت میں کھجوریں دلواؤں گا. یہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلے, دوڑے سیدھے اپنے باغ کے پاس پہنچے, اندر نہیں گئے. باغ کے اندر بیوی بھی بچے اندر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے تھے. دوپہر کو شدید جب گرمی ہوتی تھی باغ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے, کھجوریں کھاتے تھے, چشمے کا وہاں پانی ہوتا تھا اس کو پیا کرتے تھے, سائے میں رہتے تھے, اس طرح سے وقت گزارتے تھے. باہر سے جا کے بلایا, ام دحداء باہر آ جاؤ. تو بیوی حیران پریشان کہ آج میاں کو کیا ہو گیا ہے, کبھی اس طرح سے مجھے باہر سے نہیں پکارا, اندر آیا کرتے ہیں, آج تو باہر سے بلا رہے ہیں. کہہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے, اندر آ جاؤ نا. کہا نہیں, اندر نہیں آؤں گا, یہ باغ میں نے دے دیا ہے, اس کا میں نے سودا کر لیا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ نہ آپ اس باغ میں بیٹھیں اور نہ میرے بچے اس باغ سے فائدہ حاصل کریں, اور نہ میں اپنا قدم اس باغ کے اندر لگانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اللہ کے نام پر اس کو دے دیا ہے. تو یہ ترجیحات ان لوگوں کی تھی کہ آخرت مل جائے, آخرت کا کچھ حصہ مل جائے, آخرت کی کوئی چیزیں مل جائیں. آج ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئیں, بس دنیا ہی دنیا ہے, دنیا ہی دنیا ہے, مال پیسہ دنیا کا, سامان دنیا کا ہاتھ میں آ جائے. عید کا موقع آ رہا ہے, کپڑے بھی بن رہے ہیں, جوتے بھی بن رہے ہیں, جوڑے کے جوڑے بن رہے ہیں, چوڑیاں بھی بن رہی ہیں, قسم قسم کی ڈیزائننگ تیار ہو رہی ہے, اور راتوں کی راتیں جا کے بازاروں میں گزر رہی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو دنیا سنوارنے کے لیے ہم نے کیا, آخرت سنوارنے کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا. یہ راتیں ایسی نہیں ہیں, دکاندار بھی سمجھ لیں اور گاہک بھی سمجھ لیں, یہ راتیں ایسی نہیں ہیں, خریدار بھی سن لیں, یہ راتیں ایسی نہیں ہیں کہ بازاروں میں لگائی جائیں. یہ راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہیں, یہ راتیں اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ہیں. خاص کر کے آخری عشرہ آنے والا ہے, اس آخری عشرے میں ہمارے بازاروں میں اور تیزی آ جاتی ہے. ساری ساری رات بازار چلتے ہیں, ساری ساری رات شاپنگ ہوتی ہے, بچوں کے کپڑے, فلاں کے کپڑے, ایک پسند نہیں آیا, دوسرا لینے چلے گئے, وہ سوٹ پسند نہیں آیا, تیسرا لینے چلے گئے. یہ کتنے دن کے لیے؟ یہ صرف ایک عید کا دن ہے, چند گھنٹوں کے پہننے کے لیے اتنا انتظام ہو رہا ہے, اور چند گھنٹوں کے لیے اتنا انتظام. آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں کے لیے کیا انتظام کیا, وہاں کے لیے کیا انتظام کیا, یہ بات سوچنے کی ہے. کتنے روزے ہم نے صحیح روزے تو رکھ رہے ہیں, چلو الحمدللہ. مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے سبھی روزہ دار ہے, روزہ نہیں چھوڑتے, لیکن روزوں کو ان آداب کے ساتھ رکھو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. راتوں کو ان آداب کے ساتھ گزارو جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو گزارا ہے. ازواج مطہرات نے جس طرح سے راتوں کو گزارا ہے, اس طرح سے راتوں کو گزاریے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو جاگنے کا معمول ہوتا تھا. ہاں, ہمارے ہاں جاگنے کا معمول ہے, لغویات میں, فضولیات میں. تراویح کے بعد کسی کو توفیق ہو گئی, سعادت کی بات ہے, تراویح پڑھ لینے کے بعد اب کھانا ہوگا, کھانے کے بعد گپ شپ ہوگی, فضولیات میں کرتے کراتے 2:30 بج جائیں گے. یہ 2:30 بج جائیں, اس کے بعد آدمی سوئے گا. اب یہ کیا اللہ کا بندہ تہجد میں اٹھے گا؟ اگر یہ 2:30 بجے تک اللہ کا نام ہی بلند کرتا رہتا, تلاوت کا اہتمام ہی کرتا رہتا, تو کہا جاتا کہ اس نے آخرت کو ترجیح دی ہے, اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں, اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, اس آیت کا مصداق ہم نہ بنیں کہ تم اپنی خیر والی چیز کو چھوڑ دیتے ہو اور ادنا چیز کو تم اختیار کرتے ہو. ہم ایسا نہ کریں. ہم آخرت کے فائدوں کو دیکھیں, آخرت کے فائدے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان لوگوں کو, صحابہ کو جو محبت اور جو تعلق تھا, اس محبت اور تعلق کا ایک ہزارواں ایک لاکھواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری بخشش ہو جائے گی, ہماری نجات ہو جائے گی. ایسے محبت کرنے والے تھے, ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے. گھروں میں تذکرے کرتے تھے, ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تذکرے, سنتوں کے تذکرے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کا چھوٹا بھتیجا ہے ان کے پاس، اور بھتیجے نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے انگلی پر رکھ کر اس طرح سے کنکریاں مار رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اس طرح سے کنکری پھینکنا منع کیا ہے. یہ کنکری پھینکنا وہ رمی جمار شیطان کو کنکری تو ماری جاتی ہے، اس کے علاوہ اس طرح سے کنکر پھینکنے سے منع آیا ہے. اور یہود کی علامتیں بتائی ہیں. عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بھتیجے کو روکا، بیٹے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے. منع ہو گئے، چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر وہ مشغول ہو گئے. جب پھر دیکھا اس قدر ناراض ہوئے، اتنا ڈانٹا اور عہد کر لیا کہ اگر تو مر گیا تیرے جنازے پر بھی نہیں آؤں گا، کہ میں تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سناؤں پھر تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، تیرے جنازے پر نہیں آؤں گا، تو بیمار ہو گیا، بیمار پرسی کرنے نہیں آؤں گا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قدر ناراض ہوئے، اس قدر غصے ہوئے. آج ہمارا لاڈلا بیٹا، لاڈلا پیارا بیٹا، لاڈلی پیاری بیٹی گھر کے اندر کتنی اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر رہی ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جوان بھی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ بھی نافرمانی کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی کو اس سے اذیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہاں تو یہ حال تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجمع زیادہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. یہ جملہ کہنا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک باہر تھا، ایک اندر تھا، وہاں ہی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، چوکھٹ پر بیٹھ گئے. کسی نے کہا اندر تو آ جاؤ. کہا کیسے اندر آ جاؤں، اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا بیٹھ جاؤں، بیٹھ جاؤ، تو اس کے بعد ایک قدم میں آگے کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھا سکتا ہوں. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے اور اس طرح سے حکموں کو پورا کرنے والے تھے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج ہمارے لیے مثال اور ہمارے لیے نمونہ غیر ہے، کافر ہے، یہود ہے، نصرانی ہے، ان کی زندگیاں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی. آج جوان سے پوچھو سب سے پسندیدہ شخصیت تیرے نزدیک کون سی ہے. جوان کوئی کسی کرکٹ والے کا نام لیتا ہے، کوئی کسی فلمی اداکار کا نام لیتا ہے، کوئی کس کا نام لیتا ہے، کوئی کس کا نام لیتا ہے. کیا کاش وہ یہ نام لیتا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے وہ ہستی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، وہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں. دنیا میں جتنے لوگوں نے کام کیے، بڑے بڑے سائنسدان آگے، بالآخر اختتام میں انہوں نے یوں کہا یا ان کے متعلق یہ تاریخ والوں نے لکھا کہ بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا فتین آدمی تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، کام پورا نہیں کر پایا، انتقال ہو گیا. یا آدمی خود کہتا ہے کہ اب زندگی نے وفا نہیں کی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب عاجز آ گیا ہوں، اب مزید کام کرنے کی سکت نہیں رہی. بالآخر وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، چور ہو کے بیٹھ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اسے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ زندگی نے وفا نہیں کی، جو کام میں لے کے اٹھا تھا وہ کام میں نے پورا نہیں کیا. ایک واحد ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کہ آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر 125,000 صحابہ کے مجمع کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو کام مجھے دیا گیا تھا 23 سال سے میں اسے پورا کر چکا ہوں، 23 سال میں میں نے اس کو مکمل کر لیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا، زندگی نے وفا نہیں کی، نہیں، پورا کر دیا ہے، کر دیا ہے. یہ واحد آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے یہ اقرار کیا، کہا کہ میں نے وہ کام پورا کر لیا جو اللہ پاک نے مجھے دیا تھا اور جو سپرد کیا تھا، اور پھر اللہ پاک کو گواہ بنا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. سب مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ تم بھی گواہ رہو، میں نے اللہ پاک کے پیغامات کو امت تک پہنچا دیا. عرض کر رہا ہوں پوری دنیا میں دین نہیں پھیلا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، تو ابھی پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایسے افراد کو تیار کر دیا جو پوری دنیا کے اندر جانے والے لوگ تھے. آپ نے ایسے افراد تیار کیے اور ایسی شخصیات کو بنایا. آپ کی محنت کا آج میدان وہ 125,000 صحابہ ہیں جو اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی ہر چیز کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. قربانیوں کا معیار کیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے، کہا اللہ کے رسول ایک آدمی ہمیں چاہیے. وفد آتے تھے مدینہ منورہ میں, وفود آیا کرتے تھے, اسلام قبول کرتے. مثال کے طور پر یوں سمجھو یمن سے ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن کوئی ہمیں آدمی تو دو جو ہمیں اسلام کی باتیں سکھائے گا. ہم بھی 200 افراد ہیں, 20 افراد ہیں, 50 افراد ہیں, ہم یہاں تو نہیں رہ سکتے, ہمارا پیچھے گھر بار ہے, خاندان ہے, قبیلہ ہے, اور نہ مدینہ منورہ میں اتنی وسعت ہے کہ سارے یہاں سما جائیں, لہٰذا ہمیں کوئی آدمی بھیج دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ آدمی آپ علیہ السلام انہیں حکم دیتے, اگر شادی شدہ ہوتا اسے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لینا ہے, بچوں کو بھی ساتھ لینا ہے, گھر بار سب کچھ چھوڑ کر پکا وہاں جانا ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے قربانیاں دی ہیں. جب تو یہ دین آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے, آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ وہاں ترجیحات آخرت تھی, آخرت سنور جائے, آخرت بن جائے, آخرت بہتر ہو جائے. ہماری ترجیحات دنیا ہیں, ہماری ترجیحات پیٹ ہے, ہماری ترجیحات دنیا کی چیزیں ہیں, اس لیے اللہ پاک نے گلہ کیا. بل تو سرون الحیات الدنیا, کیا ہو گیا ہے, دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, خیر والی چیز کو چھوڑ کر ادنا کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ ایک آدمی ہے, شادی ہو گئی, اللہ پاک نے نیک صالح بیوی بھی عطا فرما دی, حسین و جمیل, خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے, اعلیٰ اخلاق کی مالک بھی ہے, لیکن ظلم کا یہ حال ہے کہ جب یہ آدمی باہر نکلتا ہے اس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے, اس کی نگاہ غیر پر پڑتی ہے, غیر محرم کو یہ دیکھتا ہے اور برے ارادے سے, برے وسوسے سے دیکھتا ہے. برا وسوسہ خیال نہ بھی ہو, جب بھی دیکھنا ہی ناجائز ہے, دیکھنا ہی حرام ہے. وہ شکاری کتا جو جہاں سے جس جھاڑی سے گزرتا ہے وہاں سے سونگتا ہوا گزرتا ہے, یہی حال یہاں بھی اگر ہو جائے کہ گھر کے اندر ساری سہولت موجود ہو اور گھر کے اندر نظر پابند کرنے کا سبب موجود ہو, پھر بھی اگر باہر اس کی نظر محفوظ نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا یہ ترجیح اس کی بدل گئی ہے. جو خیر والی چیز تھی, خیر والی چیز کو اس نے چھوڑ دیا, ادنا چیز کو اس نے اختیار کر لیا. اس ادنا کو اختیار کرنے پر اللہ بھی ناراض, اللہ کا نبی بھی ناراض, اور ایمان بھی برباد, شیطان راضی, شیطان خوش. اور گھر کے اندر بیوی کو اگر مسکرا کر دیکھتا, بیوی کو مسکرا کر دیکھنا باعث عبادت تھا, محبت سے پاس بیٹھنا عبادت تھا, مسکرا کر دیکھنا عبادت تھا, منہ میں لقمہ ڈالنا عبادت تھا, اخلاق سے پیش آنا عبادت تھا. یہ باہر, یہ اخلاق باہر میں تو دکھاتا ہے, گھر میں اخلاق نہیں دکھاتا. گھر میں کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا, روب کم ہو جائے گا, روب کم ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اخلاق بتائے ہیں کہ گھر میں انتہائی نرم مزاج ہوا کرتے تھے, اپنی ازواج کے ساتھ, گھر والیوں کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ رکھتے تھے, اور گھر والیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ رکھیں, بڑا نرمی والا معاملہ رکھیں, اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, عبادات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. نیک صالح بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے ساتھ عبادت میں تعاون کرے, اور ایک سالے مرد وہ ہوتا ہے جو بیوی کے ساتھ وہ تعاون کرے. اس معاملے میں اعتکاف کا موقع آ رہا ہے, خواتین سے درخواست ہے کہ گھروں کے اندر اعتکافوں کا اہتمام کریں, گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ہم تمام گھر والیوں کا, تمام ازواج کا یہ معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں ہم اعتکاف کیا کرتی تھی. کہ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ گھر کی خواتین اعتکاف میں بیٹھ جائیں. کم از کم ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک خاتون تو ہو ہی ہو گھر میں. اور اس کے مسائل یہ ہیں کہ جس گھر کے اندر اور جس کمرے میں یہ نماز پڑھتی ہیں اس کمرے کے اندر اعتکاف کی نیت کریں, چاہیں تو پورے کمرے کی نیت کر سکتی ہیں اور چاہیں تو ایک کنارے اور کونے کی نیت کریں کہ یہاں مجھے اعتکاف کرنا ہے. جس جگہ کی یہ نیت کریں گی اس جگہ سے یہ باہر بغیر ضرورت کے نہیں جائیں گی, اگر جائیں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ اپنی اس اعتکاف والی جگہ کے اندر رہ کر وہ جو کام کاج گھر کے اگر کرنا چاہتی ہیں, کوئی کھانے پکانے کے کام اگر وہاں کاٹ پیٹ کے کام ہوتے ہیں, تو افطاری بنانے کا وقت ہے, وہ اگر کام خدمت انجام دے رہی ہیں تو اس کی کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اگر سارے گھر والے افراد ایک ساتھ مل کے افطاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے اماں جان کے حجرے میں چلے جائیں، دادی کے حجرے میں چلے جائیں، وہاں جا کے بیٹھ کر سارے کے سارے وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لیں، افطاری کریں، یہ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ان کو باہر نہ لے کے آئیں، اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گھروں میں اعتکاف ہو۔ اعتکاف کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لیلۃ القدر کا قیام کیا جائے، لیلۃ القدر کو حاصل کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو یہ لیلۃ القدر کی عبادت مل گئی، اسے ساری خیریں حاصل ہو گئیں، یہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر مقدس رات ہے۔ تو اس لیے اس مقدس رات کو پانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو مرد تو خیر مسجد میں اعتکاف کریں، اور ان کے مسائل تو بعد میں عرض کیے جاتے رہیں گے، خواتین سے درخواست ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کے ساتھ عبادت میں تعاون کریں، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اور اپنی بیویوں کے ساتھ وہ تعاون کریں عبادت کا، ایک دوسرے بیویاں شوہروں کے ساتھ، شوہر بیویوں کے ساتھ تعاون کے اندر، اس طرح سے عبادات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تب تو یہ زندگی کا نظام چلتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ ایسا کرنے سے ہماری دنیا سنورے گی، ہماری دنیا بہتر ہوگی، ہماری آخرت بہتر ہوگی، ہماری دنیا دونوں جہانوں اللہ پاک ان کو بہتر کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں ضابطہ ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو اچھے اعمال کرے گا، نیکی کی زندگی اختیار کرے گا، دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت ہی اچھی ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے۔ اللہ پاک کبھی نہیں چاہتے میری اور آپ کی دنیا برباد ہو۔ اللہ کا نبی کبھی ہمیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ اپنی دنیا برباد کرو، نہیں، دنیا کو بھی سنوارو لیکن دین کو بنیاد بناؤ، ترجیح دو دین کو، دین کو ترجیح دو۔ تو اپنی ترجیحات کا معیار دین کو رکھا کریں، دنیا کو نہیں، آخرت کو رکھا کریں، دنیا کو نہیں۔ جہاں دیکھیں آخرت کا فائدہ ہے اس کو مقدم کریں، دنیا کا فائدہ ہے عارضی ہے، آخرت کا فائدہ ہے دائمی ہے، ہمیشہ والا ہے۔ دنیا کا نقصان ہے عارضی نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے دائمی نقصان ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دائمی نقصان سے بچایا کریں، دائمی فائدہ حاصل کیا کریں۔ جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔